کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد حسن رضا تاری، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گئے؟
الحمدللہ رب العالمین،
ماشاءاللہ۔ شب برات کے حوالے سے مفتی صاحب، کافی لوگ ماشاءاللہ، ایک تو یہ جذبہ ہے کچھ عوام میں کہ وہ اس رات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور خود اپنے لیے بھی اپنے مرحومین کے لیے بھی ایک نیکیوں کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں کچھ ایسے بھی میسیجز چلتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، شب معراج کو یا کوئی اور ایسی شب، اب شب برات کے بارے میں کہ یہ عبادت کوئی ثابت نہیں ہے، شب برات اس طور پر کوئی ثابت نہیں ہے، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ شب برات کا ثبوت اور شب برات کن دلائل سے یہ باقاعدہ ثابت ہے اور اس کو منانا بھی چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ؟
احادیث طیبہ اس حوالے سے بکثرت موجود ہیں، اگرچہ کہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن تمام کے تمام الفاظ وہ معنی کے اعتبار سے ایک طرح کے، یعنی ایک معنی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہے شب براءت کی اہمیت۔ لیلۃ النصف من شعبان، یعنی جو شعبان کی 15ویں شب ہے، تو اس کی اہمیت کے اوپر اور اس میں عبادت کے حوالے سے اور اس میں مغفرت ہونے کے حوالے سے اس کی اہمیت کو وہ بہت ساری احادیث طیبہ بیان کر رہی ہیں، اور اس پر ائمہ دین نے پوری پوری کتابیں یہ تحریر کی ہیں، جیسے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ملا علی قاری جو مشہور و معروف محدث احناف ہیں، انہوں نے فضائل نصف شعبان کے نام سے پورا ایک رسالہ تحریر کیا ہے عربی میں، اور اس کا پھر ترجمہ بھی اردو کے اندر ہو چکا ہے۔ اس میں آپ نے احادیث طیبہ کی روشنی میں مفسرین کے اقوال اور اسی طرح اسلاف کے جو اقوال ہیں ان کی روشنی میں شب برات کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ اس کی اہمیت یہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم احادیث طیبہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو تم اس میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو،
ٹھیک،
اور پھر دیگر احادیث طیبہ میں کہ صبح تک اس میں بخششیں کی جاتی ہیں۔ بعض حدیثوں کے اندر یہ ہے کہ بنو کلب کے بکریاں ہیں، ان کے بالوں سے زیادہ بندوں کی بخشش کی جاتی ہے، ان کو معاف کیا جاتا ہے، ہر طرح کے مسلمان کی بخشش کر دی جاتی ہے، سوائے اس کے کہ جس نے دل کے اندر کینہ رکھا ہوا ہے یا جو جادو کرنے والا ہے یا چند ایک اور، ان کے علاوہ باقی سب کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ ان احادیث طیبہ کی روشنی میں شب براءت کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم اسلاف کے عمل کے اوپر غور کریں تو بڑے بڑے تابعین اور انہوں نے جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت پائی، ان کا یہ معمول رہا کہ وہ اس رات کو خاص مسجد کے اندر جمع ہو کر، اور لوگ بھی ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، وہ اس رات میں اللہ پاک کی عبادت کا خاص اہتمام یہ کیا کرتے تھے۔ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 8ویں صدی ہجری کے زبردست محدث ہیں، فقیہ ہیں اور ایک بڑے عالم گزرے ہیں، تو انہوں نے اپنی کتاب لطائف المعارف کے اندر پوری ایک فصل اس حوالے سے باندھی ہے، احادیث طیبہ کو بھی ذکر کیا ہے، ان پر کلام بھی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تابعین کے عمل کو بھی ذکر کیا ہے کہ خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس طرح کے بڑے بڑے جو تابعین تھے ملک شام کے، وہ جمع ہوتے اور پھر اس کے بعد عبادت کیا کرتے تھے. یوں ہی امام فاقیہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو تیسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں, انہوں نے اپنی کتاب اخبار مکہ کے اندر, جس میں آپ نے مکہ مکرمہ کے فضائل, مکہ مکرمہ کے حالات, مکہ مکرمہ کی تاریخ کو ذکر کیا ہے, تو اس میں آپ نے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ اہل مکہ کا شعبان کی 15ویں رات کو طریقہ کار کیا ہوتا تھا. تو انہوں نے باقاعدہ اس بات کو لکھا کہ یہ اہل مکہ اس رات کو جمع ہو کے خاص طور پر عبادت کا اہتمام کرتے, زمزم کا پانی پیا کرتے تھے, اور کھڑے ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت کرتے, تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے, دعائیں کیا کرتے تھے, یوں ساری رات یہ اللہ پاک کی عبادت کے اندر گزارتے تھے. تو یوں اسلاف کے عمل سے بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ حضرات اس رات عبادت کا اہتمام کرتے تھے, اور یقیناً یہ وہ طریقہ کار تھا کہ جو انہوں نے اپنے سے پہلے والوں سے سیکھا تھا, تابعین نے اپنے سے پہلے والوں سے سیکھ کر پھر اس کے اوپر عمل کیا, اور اہل مکہ بھی پہلے والوں کو دیکھ کر, کیونکہ یہ بات جو لکھی جا رہی ہے وہ تیسری صدی ہجری کے اندر لکھی جا رہی ہے اور وہ پہلے سے ان کا عمل بیان کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کافی پرانا یہ عمل جو ہے وہ اہل مکہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یقیناً صحابہ اکرام علیہ رضوان کو دیکھ کر انہوں نے یہ عمل کیا ہوگا, شروع کیا ہوگا, اور اسی کو پھر آگے مستقل وہ کرتے رہے, اور یہی پھر تعلیمات آگے پہنچی ہیں. تو اب اس رات میں عبادت کی اہمیت تو بالکل واضح ہے, اور اسلاف کا طریقہ کار بھی موجود ہے, حتیٰ کہ ان حدیثوں پر کلام کرنے والے اسلاف نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ یقیناً اس حدیث کی, اس عمل کی کوئی نہ کوئی اصل یہ موجود ہے.
ٹھیک,
پھر اس کے بعد ہم دیکھیں عبادت, تو نفس عبادت یہ اللہ پاک کو پسند ہے. جگہ جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں یا ایہا الناس اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو, اس بات کا حکم دیا گیا. تو جب عام دیگر راتوں کے اندر عبادت جائز ہے تو اس رات کے اندر بھی عبادت جائز ہے. اب رہا اس کا اہتمام کرنا, تو اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب کوئی ایسی رات آتی ہے کہ جس کے اندر کوئی فضیلت موجود ہوتی ہے, تو یہ تو انسانی فطرت ہے, یہ تو ایک طریقہ کار ہے کہ بندہ کسی مقدس مقام پر جاتا ہے, کہ مقدس مہینہ آتا ہے, کوئی مقدس دن آتا ہے, ایام آتے ہیں, تو اس میں عبادت کا زیادہ اہتمام یہ کیا جاتا ہے. تو اس لیے مسلمانوں میں یہ جو طریقہ کار رائج ہے کہ اس رات خاص اہتمام کے ساتھ یہ عبادت کرتے ہیں, تو یہ شریعت کا مطلوب اور محمود عمل ہے. بندہ یہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کو اس پر ڈھیر و ثواب یہ ملے گا
ماشاءاللہ. اور پھر جہاں ایک اجتماعی صورت میں الحمدللہ مسلمانوں کا مسجدوں کی طرف ایک رجحان ہوتا ہے, اور کئی جگہوں پر پوری پوری رات اہتمام ہوتے ہیں, اگر ہم بات کرتے ہیں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں, اسی طرح دنیا بھر کے اندر جو فیضان مدینہ ہیں ان میں بھی بطور خاص اہتمام ہوتے ہیں. احسان صاحب, ایک طبقہ تو وہ ہے اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی آتش بازی, جس کو ہم کہیں کہ قانوناً بھی بنا اور شرن بھی, اس کے اوپر کتنی ایک طرح کے مال کو ضائع کرنا اور یہ سارے اطلاقات اس پر ہوتے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے کہ جو اس کو بھی فروغ دے رہا ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ, محلوں میں, گلیوں میں, یا اس کے سٹال لگ جاتے ہیں یہ اور بیچنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ بچے یا کچھ ایسے نوجوان جو اس معاملے میں مبتلا ہوتے ہیں, بجائے یہ کہ لوگ ان کو روکیں اور اس کے اوپر زیادہ زور لگائیں, وہ طبقے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو ان کو کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں, جو نماز پڑھنے آ رہا ہے اس کو روک رہے ہیں کہ مسجد میں کیوں جا رہے ہو, مسجد میں تو عبادت ثابت نہیں ہے, کیا کہیں گے اس وقت؟
یہ کئی اور معاملات میں ہوتا ہے, یعنی برائیاں معاشرے کے اندر عام ہو رہی ہوں ان کی طرف بہت سے لوگ توجہ نہیں دیتے, ان کو یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور یہ ابھی کا معاملہ نہیں ہے. امام عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں, انہوں نے اپنی کتاب الحدیقۃ النبویہ کے اندر اس پر تنبیہ کی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ نیک امور سے روکتے ہیں کہ جی یہ پہلے نہیں ہوتے تھے اب ہوتے ہیں, تو وہ بدعت کے اوپر بحث کرتے ہوئے کہ بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں نہیں کہ جو مستحسن ہوتی ہیں اچھی ہوتی ہیں, جیسے جنازے کے اندر انہوں نے کلمے پڑھنے کے اوپر بحث کی
صحیح
کہ لوگ جو ہے وہ اب خاموش رہ کے آخرت کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے, تو اس لیے علماء نے اس بات کی اجازت دی کہ بھائی آپ جو ہے وہ اب کلمہ پڑھ لیں. پہلے لوگ خاموش رہا کرتے تھے اور آخرت کے بارے میں سوچتے تھے, اب دنیاوی گفتگو کرنا شروع کر دی, تو پھر اس وقت کے لوگوں علماء نے اجازت دی, تو اس وقت بھی بعض لوگ اس کے اوپر اعتراض کرنے لگے کہ نہیں جی یہ تو پہلے نہیں تھا اب ہونے لگا ہے. تو پھر انہوں نے بھی تنبیہ کی کہ بھائی جو برائیاں روکنے والی ہیں ان کو تم روکتے نہیں ہو, اور جن کی وجہ سے لوگ نیک اعمال کی طرف راغب ہو رہے ہیں, اچھے کاموں کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور بری چیزوں سے رک رہے ہیں, ان چیزوں کی طرف تم زور لگا رہے ہو. تو یہی معاملہ ان حضرات کا ہے کہ جن چیزوں سے روکنا چاہیے ان سے نہیں روکیں گے. بارہویں شریف میں جلوس نکالیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے بات کی جائے تو اس کی وجہ سے تکلیف ہو جائے گی. کہیں گے کہ بھائی یہ خرافات ہوتی ہیں, تو بھائی خرافات سے تو ہم روکتے ہیں, ہم منع کرتے ہیں کہ میوزک, لیکن آپ کے منہ سے کبھی یہ نہیں سنا کہ میوزک کو اس کے اندر روکا جائے. آپ کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ جو خواتین اس کے اندر بے پردہ آتی ہیں ان کو اس سے روکا جائے. آپ روکیں گے تو نیک عمل سے روکیں گے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جو برائیاں اور خرابیاں ہیں آپ اس سے روکیں اور لوگوں کو اچھائیوں کی طرف رغبت دلائیں.
ٹھیک ہے, مزید سوال.
یا سیدی, سوال عرض یہ ہے کہ برجوں اور ستاروں کو دیکھ کر بچوں کے نام رکھنا کیسا, اور اس سے کیا بچوں کی زندگی پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے, جزاک اللہ خیر.
جی, ستاروں سے نام,
لیکن ان چیزوں کا تو کوئی وہ نہیں ہوتا, دخل نہیں ہوتا اس کے اندر کہ ان چیزوں کا لحاظ کیا جائے کہ برجوں اور ستاروں کے ذریعے نام رکھا جائے. نام رکھنے کے اندر اصول یہ ہے جو احادیث طیبہ ہمیں بیان کی گئیں, اچھے سے اچھا نام رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا, اور اسلاف اور بزرگوں کے ناموں پر نام رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, انبیاء کے نام پر نام رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, عبداللہ, عبد الرحمن, اللہ کے جو نام ہیں اس سے پہلے عبد لگا کر نام رکھنے کا حکم دیا گیا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی پر نام رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو ان چیزوں کا لحاظ رکھ کے جب نام رکھیں گے تو اس کا اچھا اثر بچے کے اوپر پڑے گا, اور اگر برا نام ہوگا اس کا معنی برا نکلتا ہوگا, اور اس کے اندر کوئی نسبت ایسی موجود نہیں ہوگی کہ جو اسلاف کے ساتھ ہو, تو بچے کو فائدہ پہنچنے کی بجائے نقصان یہ پہنچ سکتا ہے.
مزید سوال.
میں محمد عمران نوابشہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ شب براءت میں صلاۃ و تسبیح کی جماعت کروائی جاتی ہے, یہ ارشاد فرمائیے کہ اس کی جماعت کا کیا طریقہ ہے, کیسے جماعت ہوگی, اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اس میں جو تسبیح امام اونچی آواز سے پڑھے گا یا سارے آہستہ آواز میں, مقتدی اور امام سب آہستہ آواز میں پڑھیں گے, یہ میری رہنمائی فرما دیجیے گا.
جی, صلاۃ و تسبیح کی جماعت, اور یہ جو بطور خاص وہ تسبیح ہے اس کو اونچا پڑھنا ہے, آہستہ پڑھنا ہے؟
لیکن صلاۃ و تسبیح کا جو پورا طریقہ کار ہے وہ تو مدنی منصورے کے اندر بھی موجود ہے, نماز کے جو فضائل نماز ہے اس کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا. پورا ایک طریقہ کار ہے کہ 300 مرتبہ وہ تسبیح پڑھنی ہے. ویسے تو یہ نماز ویسی نماز ہے جیسے آپ 4 رکعت سنت غیر موقع پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت نفل آپ پڑھ رہے ہیں, اسی انداز میں پڑھنی ہے, اور ویسے ہی امام نے امامت اس کی کروانی ہے جماعت کے ساتھ بھی. البتہ اتنا ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ, سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ, پھر اس کے بعد رکوع میں 10 مرتبہ, پھر قومے میں کھڑے ہو کے 10 مرتبہ, پھر سجدے میں 10 مرتبہ, پھر اس کے بعد درمیان میں جب آپ بیٹھیں گے جلسے کے اندر تو اس میں 10 مرتبہ, پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے تو اس میں 10 مرتبہ, یوں 75 مرتبہ آپ کی جو ہے یہ تسبیح
ایک رکعت
کے اندر ہوگی. یوں 4 رکعتوں کے اندر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے. یہ چیز اس کے اندر زائد ہے, مزید ہے جو کرنی ہے. باقی پھر اس کا جو طریقہ کار ہے وہ وہی ہے کہ جو سنتیں غیر مقدہ کا ہے. اول تو یہ ہوا. دوسرا یہ کہ جو تسبیحات ہیں اس میں سنت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ آہستہ پڑھی جائیں گی.
ٹھیک,
تو یہاں پر بھی جو تسبیح ہے وہ آہستہ ہی پڑھیں گے, اور بالخصوص امام تو یہ نیت کرے گا ہی نہیں, اگر مثال کے طور پہ اس کی آواز بلند ہو رہی ہے وہ تو خلاف سنت ہو رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہ یہ بھی نیت کر لے کہ میں پیچھے والوں کو سنا رہا ہوں, تو یہ اور زیادہ اس کے اندر مسائل ہو جائیں گے. تو لہذا اس کو آہستہ آواز ہی میں پڑھیں گے, چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو, یہی ہر تسبیح کے اندر سنت ہوا کرتا ہے.
ٹھیک ہے, اور یہ صلاۃ و تسبیح کا کوئی وقت بھی ہے خاص کہ اس ٹائم پڑھی جا سکتی ہے, اس کے علاوہ رات کے اعتبار سے؟
نہیں, کوئی وقت تو اس کا نہیں ہے. جو بھی نفل پڑھنے کا وقت ہے, جس وقت میں نفل پڑھے جا سکتے ہیں, اس میں یہ پڑھی جا سکتی ہے. البتہ ظہر کی نماز کے وقت جو ہے اس کو پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے, لیکن اگر کوئی اور وقت ہے جیسے شب برات ہے, اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں عبادت کے لیے, تو اس میں اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, پڑھا جا سکتا ہے, کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں؟
بالکل اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اکیلے پڑھنا یہ نفل زیادہ اچھا ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کے ایک تو بس میں نہیں ہوتا کہ وہ اکیلے پڑھے, اور پھر اس کے بعد چونکہ یہ ایک شریعت کی طرف سے اجازت بھی ہے, اور طبعی اعتبار سے فطری اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ لوگ جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر بعض اوقات یہ دل بندے کا بڑی عبادت کے اندر لگ جاتا ہے, تنہائی کے اندر وہ اتنا سارا پڑھے یہ مشکل ہو جائے گا, لیکن لوگ ساتھ جمع ہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کی برکات بھی اس کو حاصل ہوتی ہیں, مسلمانوں کا قرب حاصل ہوتا ہے, تو اس وجہ سے وہ پوری نماز پڑھ لیتا ہے. تو یوں جماعت کروائی جاتی ہے, ورنہ اگر کوئی تنہا پڑھتا ہے تو بھی مسئلہ نہیں ہے.
مساجد میں شور و غل بھی نہیں ہے, ایک سکون سا یہ کیفیت رہتی. اچھا, خواتین بھی پڑھتی ہیں یہ نماز, تو ان کو کیا, کس طرح یہ وہ نماز کو اپنی ادا کریں؟ بعض خواتین مل کر ادا کرتی ہیں
جی,
اور کبھی کبھی ایسا تو کوئی ان میں سے امام بن جاتی ہیں
جی.
اس میں کیا
یہ خرابیاں ان کے اندر بہت آتی ہیں کہ بعض اوقات تو باقاعدہ جماعت کرواتی ہیں, تو عورتوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, بالخصوص امام بھی عورت ہوگی تو پھر تو یہ مکروہ تحریمی ہے. تو ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ یوں جماعت کے ساتھ پڑھیں, بلکہ وہ تنہا ہی اپنی نماز ادا کریں, الگ الگ ہی پڑھیں, یہی ان کے لیے افضل ہے. اور مقصد اصلی بھی اللہ پاک کو راضی کرنا ہے, ثواب حاصل کرنا ہے, تو پھر وہ کام کریں نا کہ جس میں اللہ پاک کی رضا حاصل ہو, اور وہ یہی ہے کہ تنہا اسے پڑھا جائے. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک آگے بڑھ جاتی, امامت نہیں بھی کرواتی, تو وہ آگے سے اس لیے زور سے پڑھتی ہے تاکہ پیچھے والے اس تسبیح کو فالو کر سکے,
چلتے رہے اس کے ساتھ, یعنی امام بھی نہیں ہے اور پیچھے والے ایک ایسے کی اتباع,
یہ پھر
اور خرابی
جی.
نماز
ٹوٹ جائے گی اس طرح, اور وہ اس کا مقصود بھی یہ ہوتا ہے پڑھانے والی کا بھی کہ میں پیچھے والوں کو سکھا رہی ہوں, تو یہ نماز کے خلاف ایک کام کیا جائے گا. تو اس لیے اس طرح عورتوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں, تنہا پڑھیں. آپ کا علیحدگی کے اندر پڑھنا, تنہائی کے اندر پڑھنا, یہ اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے.
ٹھیک ہے, کچھ ایس ایم ایس ہیں ان کو بھی ہم شامل جو ہے وہ سلسلہ کریں گے. کیا نفلی روزے سحری ضروری؟
سحری چاہے نفلی ہو چاہے فرض ہو, دونوں میں کرنا سنت مبارکہ ہے, یعنی کریں گے تو ثواب ملے گا, لیکن اگر سحری نہ کی تو بھی اس صورت میں بہرحال روزہ آپ کا ہو جائے گا, نیت ہونا یہ ضروری ہے.
کیا اسلامی بہنیں قضا نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں؟
اگر معذور شرعی ہے کہ ویسے ہی شریعت مطہرہ نے اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دے دی ہے, اس کا عذر ایسا ہے کہ عام روٹین کے اندر بھی وہ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور شرعی اجازت کے تحت پڑھتی ہے, تو پھر قضا نمازیں بھی پڑھ سکتی ہے. ورنہ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے تو چاہے وقتی نمازیں ہوں, چاہے قضا نمازیں ہوں, وتر ہو, سنت فجر ہو, یہ ساری کھڑے ہو کے پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے.
ٹھیک ہے, یعنی ظاہر جو قضا بھی پڑھے گی تو وہ فرض ہی ہے نا
جی,
وہ فرض ہے, تو ان میں وہی احکامات کا خیال رکھنا ہوگا. تراوی کے لیے کیا ہے؟
تراوی کے لیے اگرچہ کہ بیٹھ کے سن ہو جاتی ہیں تراوی, لیکن ایک تعداد مشائخ کی جن کا موقف یہ ہے کہ تراوی یہ کھڑے ہو کر ہی پڑھی جائے گی, تو اس لیے تراوی بھی حتی الامکان یہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے, بیٹھ کر پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے,
لیکن اگر پڑھیں گے تو صحیح قول کے مطابق تراوی بہرحال ہو جائے گی.
جی, اچھا یہاں چلے بات یاد آ گئی, جب ہم کہتے ہیں نا بعض چیزیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں, تو یہ بیٹھ کر پھر کرسی پہ بیٹھنا ہے کیا بیٹھنا ہے؟
نہیں, زمین پہ بیٹھ کے جس میں باقاعدہ سجدہ کرنا ہے. وہ کرسی پر بیٹھنا ایک الگ بات ہے, کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی, کرسی پر اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں.
اشارے سے نماز, یعنی یہ کرسی والی اشارے والا ہے,
اشارے والی نماز ہوتی ہے عام طور پہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں سجدہ نہیں کیا جاتا, اس میں صرف آپ نے تھوڑا سا رکوع کے اندر جھکنا ہے, سجدے میں سے تھوڑا زیادہ اپنی گردن کو جھکانا ہے, تو یوں نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے, وہ اشاروں سے نماز پڑھنے کی ہوتی ہے. تو یہ جو بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے, یہ زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھے گا اور یا پڑھے گی, اور اس میں باقاعدہ سجدہ وہ زمین کے اوپر کرے گا, تو یوں اس کی یہ بیٹھ کر نماز جہاں پڑھنے کی اجازت ہے, سنت غیر موقعہ یا سنت موقعہ ہی ہوں فجر کی سنتوں کے علاوہ, تو وہ ہو جائیں گی. باقی یہ نہیں ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے گا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا شمار ہوگا, ایسا نہیں ہے.
صحیح, کیونکہ ایک آدمی سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے میں صرف نفل کرسی پہ پڑھتا ہوں, یعنی میں نے کہا یہ آپ نے تو کہا, چونکہ وہ نفل نماز کے لیے تو آپ لوگ بھی کہتے ہو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, یعنی کوئی عذر نہ بھی ہو تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, تو میں یہ کرتا ہوں کہ پڑھ لیتا ہوں. اچھا, ساتھ انہوں نے ایک اور بات بتائی کہ میں دو کی جگہ چار نفل پڑھ لیتا ہوں, وہ کیوں جی؟ کہہ رہے ہیں مجھے پورا پورا ثواب مل جائے گا یعنی جو کھڑے ہونے کا, لیکن میں چونکہ کرسی پہ ہوتا ہوں تو تھوڑا آسانی سے پڑھ لیتا ہوں اور کوئی عذر نہیں ہے, تو کیا یہ سوچ ٹھیک؟
عذر نہیں ہے تو پھر تو ایک الگ معاملہ ہو. دیکھیں وہ بیٹھ کے ڈبل پڑھ لیتے ہیں
اور دو بھی نہیں ہوتی, یہ صورت میں سجدہ نہیں کر رہے,
الگ بات ہوتی ہے. اصل میں نہیں, کوئی زمین پر بیٹھ کر ہی دو دو کر کے چار پڑھ لے
جی ہاں بالکل,
تو ثواب دینے والی ذات اللہ پاک
ہے.
لیکن یہ جو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور اس بات پر قادر ہیں کہ وہ سجدہ زمین پر کر سکتے ہیں, اتنی قدرت ان کے اندر موجود ہے, پھر یہ سجدہ زمین پر نہیں کر رہے بلکہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس صورت میں ان کی نماز ہوگی ہی نہیں, تو ثواب کی کہاں سے بات آ جائے.
اچھا, اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ کرسی پہ کوئی بیٹھ نماز کے لیے اور سجدہ زمین پہ کریں پھر دوبارہ اس پہ بیٹھ جائیں, अत्तहियात के लिए कुर्सी पे बैठ जाए तो ये तकल्लुफात नहीं हो जाएंगे?
बिल्कुल तकल्लुफात हो जाएंगे। असल में बाज़ों का ऐसा होता है, बाज़ों का ये मसला होता है कि वो सिर्फ अत्तहियात में नहीं बैठ सकते।
सही,
यानी सजदा वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, रुकू भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन सिर्फ उनका जो मसला होता है वो अत्तहियात में बैठना, ये प्रॉब्लम,
यानी पांव मूव होना, ये
थोड़े हो सकते हैं उनके। तो ऐसों के लिए तो हुक्म ही है कि वो सजदा करेंगे और दरमियान में फिर कुर्सी के ऊपर बैठ जाएंगे, क्योंकि सजदे पे कादिर हैं वो, तो यूं इनका एक तरीक़ेकार होगा, उसमें उनको तकल्लुफ करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा जो पड़ेगा उसके लिए इसकी इजाज़त नहीं होगी।
जी, कुछ SMS और भी शामिल करते हैं। सवाल पूछा जा रहा है, क्या माँ बाप की जगह पर बच्चे नमाज अदा कर सकते हैं?
ये तो हदीस पाक के अंदर मौजूद है कि ला युसल्ली अहदुन अन अहदिन, कि कोई शख्स भी दूसरे की तरफ से नमाज अदा नहीं करेगा और न ही कोई दूसरे की तरफ से रोज़ा रखेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी की तरफ से, बच्चे माँ बाप की तरफ से या माँ बाप बच्चों की तरफ से नमाज अदा करें, नहीं, वो तो उन्होंने ही अदा करनी है। बाकी फिर वो फोत हो गए तो उसके ऊपर नमाज का फ़िदिया एक अलग चीज़ होती है, या रोज़ा रखने का ऐसी उम्र को पहुंच गए, ऐसे बीमार हैं कि रोज़ा रख ही नहीं सकते, और शरीयत मुतहरा ने वहाँ पर उन्हें इजाज़त दी है कि वो उस रोज़े की जगह फ़िदिया दे सकते हैं, तो फिर वो फ़िदिया देने के अहकाम उनके ऊपर आते हैं। ये नहीं होता कि उनकी जगह कोई दूसरा रोज़ा रख ले या उनकी जगह कोई दूसरा नमाज पढ़ ले, ऐसे नहीं हो सकता।
जी मजीद,
मुफ्ती साहब से यह सवाल है कि अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर कह सकते हैं या नहीं, क्या इससे इसका कुरान मजीद में भी जिक्र है?
अल्लाह को हाजिर और नाजिर क्या?
देखिए, हाजिर और नाजिर, अल्लाह जल्ला शानहु के लिए हम वो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि जो या तो कुरान और सुन्नत के अंदर आए हैं या असलाफ ने वो जिक्र किए हैं, और ऐसा लफ्ज़ अल्लाह पाक के लिए इस्तेमाल करना कि जिस लफ्ज़ के माना में कुछ ख़राबी मौजूद हो, यानी उसके ऐसे माना भी निकलते हों कि जो दुरुस्त ना हो, अल्लाह पाक के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब चूंकि हाजिर और नाजिर इसके कुछ मानी ऐसे हैं कि जो अल्लाह की शान के लायक नहीं, जैसे नाजिर का एक माना ये आँख का ढेला भी होता है, और हाजिर सहन को भी बोलते हैं और चीज़ों को बोलते हैं, तो ऐसे मानी, ऐसा लफ्ज़ के जिसके कुछ माना ख़राब हों, अल्लाह जल्ला शानहू के लिए वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, अल्लाह पाक के लिए वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे इसकी मोटी सी मिसाल लफ्ज़ मियाँ है,
ठीक,
तो अब अल्लाह पाक को अल्लाह मियाँ कहना दुरुस्त नहीं है, मना है कि कोई अल्लाह पाक को अल्लाह मियाँ कहे, इसलिए कि मियाँ के कुछ मानी ऐसे हैं कि जो अल्लाह पाक की शान के लायक नहीं है। जैसे मियाँ का एक माना शोहर होता है,
बिल्कुल,
तो अब शोहर का लफ्ज़ ज़ाहिर सी बात है कि लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह पाक की मिसल तो कोई है ही नहीं, शोहर का तो तसव्वुर ही वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो लिहाजा अब अल्लाह पाक के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना, इसको उलमा ने मना लिखा कि ये लफ्ज़ अब इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह और अल्फाज हैं कि जिसके मानी मुख्तलिफ निकलते थे, और कुछ मानी ऐसे थे कि जो अल्लाह जल्ला शानहु की ज़ात के लायक नहीं, तो फिर उसको इस्तेमाल करने से मना किया गया। तो फतावा शामी रद्दुल मुहतार, जो मशहूर व मारूफ फिक्ह हनफी की किताब है, उसमें मना लिखा गया कि अल्लाह पाक के लिए आप हाजिर नाजिर के लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, हाजिर नाजिर ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो मखलूक के अंदर वो माना आ सकते हैं,
ठीक,
मखलूक के अंदर वो माना इस्तेमाल हो सकते हैं, और हमारा जो मौक़िफ़ हाजिर नाजिर का है उसका एक वाज़ेह तर माना ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने मज़ार अक़दस में जलवागर हैं, और अल्लाह पाक ने आपको इस बात की कुदरत दी है कि अल्लाह की दी हुई कुदरत से जहाँ चाहें तशरीफ ले जा सकते हैं, तशरीफ़ फरमा अपनी कब्र के अंदर है, जहाँ चाहें वहाँ तशरीफ ले जा सकते हैं, और एक वक्त में कई मकामात पर आप तशरीफ लेकर जा सकते हैं। ये असल हमारा मौक़िफ़ है, ये नहीं है मौक़िफ़ के हर हर जगह पर हम हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मौजूद मानते हो, ये
जिस्म के साथ आवाम मौजूद,
ऐसे नहीं माना जाता कहीं पर भी। मौक़िफ़ यही है कि जहाँ तशरीफ ले जाना चाहें आप ले जा सकते हैं, और अल्लाह पाक के दिए हुए इल्म से आप मखलूक के अहवाल से बाखबर रहते हैं,
ठीक है। अच्छा, कई लोग जब ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में हाज़िर नाज़िर या ये चीज़ बयान की जाती तो यार ये शान तो अल्लाह की है, यानी वो नहीं भी कोई सामने वाला कह रहा तो वो यूँ इसको اچھا سمیع اور بصیر ہونے کے اعتبار سے، شہید ہونے کے اعتبار سے، یہ جو اللہ پاک کی صفات ہیں، تو ان میں اور یہ جو حاضر ناظر، اس میں کوئی وہ معنی نکل
کل فرق ہے نا؟ اصل میں سمیع اور بصیر اللہ پاک کی ذات کے عین شان کے لائق جو لفظ ہیں وہ، اور دوسرا اصل میں یہ وہ لفظ ہیں کہ جو خود اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے استعمال فرمائے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر ہے انہو ہو السمیع البصیر، بے شک اللہ پاک سمیع ہے، اللہ پاک بصیر ہے۔ جب خود اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے سمیع اور بصیر فرمایا تو پھر دوسرا کون اس کا انکار یہ کر سکتا ہے؟ تو یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ اللہ پاک کی شان کے عین مطابق ہیں، اس لیے ان کا استعمال کرنا یہ بالکل درست ہے۔
اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اس سال حج کا ارادہ کیا ہوا ہے اور حج کے لیے جو رقم رکھی ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ بھی ہوگی؟
بالکل اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، انہوں نے جو رکھی ہوئی ہے رقم،
یعنی اگر ان کے پاس کیش موجود ہے۔ یہ اب ایک تو وہ تعداد ہوگی نا کہ جو باقاعدہ لے چکے ہیں گورنمنٹ کے طور
پر، دے چکے ہیں نا، پیسے دے چکے اس کے، اب یہ تو ان کے پاس موجود ہے، رقم جمع کی ہوئی، ابھی تو پتہ بھی نہیں کہ ان کا نام بھی نکلے گا نہ نکلے گا، فارم بھرے گا بھی،
یا انہوں نے پرائیویٹ کا ارادہ کیا ہوا ہے جیسے کہ سوال سے ظاہر ہے، تو جب تک ان کے پاس رقم موجود ہے تو
اس پر زکات ہوگی۔
ٹھیک ہے، سال کا دیکھا جائے گا اس کے سال،
وہ تو شرائط ہوں گی نا
کہ یہ اس سال
شرائط ہیں اس کے مطابق ان کو دیکھا جائے،
یعنی اگر یہ رمضان ان کا سال پورا ہونے کا بالفرض ہے یا شعبان ہے یا شوال ہے اور رقم ان کے پاس ان مہینوں میں موجود ہے تو اس کا دیکھا جائے گا؟
بالکل دیکھا جائے گا، شامل ہوگی۔
ٹھیک ہے، یعنی کئی لوگ خیال کرتے ہوں گے یار یہ 20 لاکھ ہم نے 15 لاکھ وہاں خرچ کرنا ہے، اب اس کی زکوٰۃ علیحدہ دیں وہاں الگ خرچ کریں۔
دیکھیں حج سے بھی اللہ پاک کی رضا مقصود ہے، زکوٰۃ سے بھی اللہ پاک کی رضا مقصود ہے۔ حج بھی اللہ پاک کا فریضہ ہے اور زکوٰۃ بھی اللہ پاک کی طرف سے مقرر کردہ یہ فریضہ ہے، تو جو احکام شرع ہوں گے اس پر عمل کرنا یہ بندے کے اوپر لازم ہے، چوں چرا کرنا یہ بندے کا کام نہیں ہے، بلا چوں چرا وہ کام کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جو زکوٰۃ ہے وہ کوئی بہت بڑی رقم بندے کے اوپر لازم نہیں ہوتی، بلکہ یہ بندے کے کل مال کے 2.5% کے اوپر ہوتی ہے، باقی جو 97.5% رقم ہے وہ بندے کے اپنے پاس ہی رہتی ہے۔
ٹھیک ہے جی، منیر صاحب آپ کو سوال کا جواب ملا ہے، آپ نے شکوہ کیا ہے کہ میرا سوال وہ شامل نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے کئی سوالات ایسے ہوتے ہیں اور ہم سوالات شامل کر رہے ہوتے ہیں، کئی میسیجز ہوتے ہیں، اسی طرح کالز کئی آ رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے کوشش یہی کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں اگر پروگرام کے اندر شامل سوال نہ ہو، ظاہر ہے اس کا ایک دورانیہ ہے، تو اور یہ جو آپ نے مسئلہ پوچھا حج اور اس کے جو اماؤنٹ آپ کے پاس ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو یہ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو آدمی کو درپیش ہو چکے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کسی پروگرام کا صرف انتظار نہ کریں، دارالتحلیل سنت باقاعدہ آپ رابطہ کیجئے، اور آپ نے کہا کہ میں کراچی سے ہوں، تو شہر کراچی میں تو دارالتحلیل سنت کی الحمدللہ 6 برانچیں 6 شاخیں موجود ہیں، آپ ان دارالتحلیل سنت میں باقاعدہ جا کر آپ یہ دینی اور شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ شہر کے وسط میں کہیں رہتے ہیں تو گرو مندر جامع مسجد کنز الایمان، یہاں دارالتحلیل سنت، مرکزی دارالتحلیل سنت باقاعدہ قائم ہے، اس طرح دوراجی کے اندر حبیبیہ مسجد میں دارالافتاء اہل سنت وہ الحمدللہ موجود ہے، اور مفتی حسان صاحب خود ہی تشریف فرماتے ہیں۔ حضرت کیا ٹائم ملاقات؟
11 سے 5،
ان اوقات میں یہاں بھی ملاقات ہو سکتی ہے، جامعہ مسجد اقصا اکبر روڈ ٹیکل چوک صدر، یہاں بھی دارالتحلیل سنت باقاعدہ قائم ہیں، کھارادار کے اندر بخاری مسجد سے ساتھ ہی متصل پیچھے ایک مقام پر وہاں دارالتحلیل سنت موجود ہے، آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں، نیو کراچی میں بھی ہے، کورنگی میں بھی ہے، تو دارالتحلیل سنت تو کراچی میں تو بہت ہیں، اس لیے اس طرح کا میرا خیال ہے شکوہ نہیں بنتا، بلکہ یہ تو ہمیں شکوہ بنتا ہے آپ سے کہ اگر آپ نہیں جائیں گے اور یوں دارالتحلیل اہل سنت سے مسئلہ نہیں پوچھیں گے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطیاں کر جائیں، تو اس لیے ان چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے، تو ضرور دارالتحلیل سنت سے اپنا تعلق وہ مضبوط کیجئے اور یہ شرعی رہنمائی آپ لیتے رہیں۔ ابھی بھی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، جن کے سوالات رہیں گے ان سے ہم یہی امید رکھیں گے کہ جو یہ طریقہ بیان کیا اس کے مطابق اپنی شرعی رہنمائی حاصل کریں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ